السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو پسند آئے گا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم زبردست رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے ہم بہجت کی طرف چلتے ہیں۔ جی بہجت جی،
السلام علیکم نگہت، السلام علیکم اپنے تمام سننے والوں کے لیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں جو ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی مشترکہ پیشکش ہے۔ جی نگہت، آج کیا رپورٹ ہے؟
آج کچھ ہم زبردست رپورٹس لے کر آئے ہیں ہمیشہ کی طرح بہجت۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ ان دنوں دونوں ممالک کے درمیان کچھ تعلقات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، اور حالیہ دنوں میں ایک مرتبہ پھر سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم ایک تجزیاتی رپورٹ اپنے سامعین کو سنوائیں گے۔ اس کے بعد پھر بات کریں گے ہم سوات کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ سوات میں ایف سی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی بہادر خاتون سے ملوائیں گے۔ اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے سیپسس کے مرض کے حوالے سے، یہ کیا ہے اور اس سے کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ جان پائیں گے ایک ہیلتھ رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم حسب معمول آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ، تو آج بھی آپ کے لیے ہم شوبز راؤنڈ اپ ہی پیش کریں گے۔ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹورک کی آج کی رپورٹس کا۔ تو اب ہم واپس چلتے ہیں وائس آف امریکہ، اور بہجت جی سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ تو بہجت جی بتائیے کیا سنوائیں گے ہمارے سامعین کو آج؟
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا نے حالیہ برسوں میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ سماجی رابطوں کی یہ ویب سائٹس جہاں ہزاروں میل دور بیٹھے افراد میں دوستی کے رشتے استوار کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح سماجی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کو بھی نہ صرف سامنے لاتی ہیں بلکہ مختلف افراد پر اپنے بھرپور اثرات بھی مرتب کرتی ہیں، اور یوں اختلافی مسائل پر نفرت انگیز بیانیے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی بارے میں اپنے تجزیہ کاروں سے کی گئی گفتگو پر مبنی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ پھر امریکہ کے ایک سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے صدارتی منصب پر 8 برس فائز رہنے کے بعد جب اپنی ذاتی زندگی کا آغاز کیا تو مصوری کی طرف چل نکلے۔ انہوں نے امریکی فوجیوں کی زندگیوں کی عکاسی کرنے والی پورٹریٹس بنائی ہیں جن کی نمائش بھی ہو رہی ہے، تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر افغانستان جو اشروں سے لڑائی اور جنگ کی آماج گاہ ہے، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی بے حد متاثر بھی ہوئی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ صورتحال بدل رہی ہے۔ بامیان صوبے میں خواتین نے گاڑیاں چلانا شروع کر دی ہیں، رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ امریکہ کو مختلف ثقافتوں اور مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے منتخب وطن کے طور پر میلٹنگ پاٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی بھی بااثر تنظیمیں قائم ہیں۔ حال ہی میں اکنا کی کاؤنسل فار سوشل جسٹس کی ایک رپورٹ میں 9/11 کے بعد مسلمانوں کی زندگیوں کی عکاسی کی گئی ہے، ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر ہالی ووڈ فلموں میں متنوع موضوع اور مسائل پر فلمیں تیار کی جاتی ہیں، اور ان کے کرداروں کا انتخاب بھی انتہائی سوچ بچار کے بعد ہوتا ہے۔ ہالی ووڈ میں ایشیائی اور چینی فنکاروں کی شرح کیا ہے اور انہیں پیش کرنے کا انداز کیا ہے، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، آپ ضرور پسند کریں گے۔ اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں ایک چھوٹی سی خبر کے ساتھ کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر سے مبینہ ناروا سلوک کرنے کے افغان حکومت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سفارتی اصولوں اور آداب کا احترام کرتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا یہ بیان منگل کو ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب اسلام آباد اور کابل نے ایک دوسرے پر اپنے سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا۔ یہ سفارتی تنازعہ اتوار کو اس وقت پیدا ہوا تھا جب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع پاکستان کے سفارت خانے نے ایک مختصر بیان میں ویزا سیکشن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسی روز افغانستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے انہیں پاکستانی سفارت خانے اور افغانستان میں دیگر پاکستانی کاؤنسل خانوں کے سفارتی عملے کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے باہمی اعتماد کے فقدان کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں۔ افغانستان کا دعویٰ رہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی حمایت کرتا ہے جو افغان حکومت کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے باعث دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے علاوہ افغانستان سے آنے والے مریضوں اور ان کے رشتے داروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے جو بغرض علاج معالجہ آتے ہیں۔ افغانستان میں معیاری علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ پشاور کے نجی اور سرکاری ہسپتالوں سے رجوع کرتے ہیں۔ اور ان دو مختصر خبروں کے بعد اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگہت ہمیں تفصیل بتائیں گی پاک افغان کشیدگی کے بارے میں پیش کی جانے والی رپورٹ کی۔ جی نگہت۔
بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ایک خبر بھی یہاں پر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے تمام رکن ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی سے متعلق سفر کی مالی معاونت کو جرم قرار دیں. ایف اے ٹی ایف کی جانب سے جاری گائیڈ لائنز میں دہشت گردی کی کارروائیوں اس میں شامل ہونے یا تیاری کرنے، منصوبہ بندی یا دہشت گردی کی تربیت فراہم کرنے یا حاصل کرنے کے لیے سفر کی مالی معاونت کو جرم قرار دینے کی واضح ہدایت بھی شامل ہے. ہدایت میں رکن ریاستوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت میں تصویراتی خامیوں کے حامل کسی ملک کی شناخت کریں اور اس سلسلے میں اقدامات کریں. بیان میں مزید کہا گیا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر حفاظتی اقدامات صرف اتنے ہی مضبوط ہیں جتنا کمزور اقدامات کے ساتھ دائرہ کار ہیں. تاہم ایف اے ٹی ایف کی گائیڈ لائنز میں کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا. اس کے بجائے ایجنسی نے تمام اراکین پر زور دیا کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی ریجنل باڈیز اور اقوام متحدہ جیسے اہم شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں. واضح ہے کہ پیرس سے تعلق رکھنے والی ایجنسی نے پاکستان کو اپنی نگرانی کی فہرست یعنی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ اب تک صرف دو ممالک ایران اور شمالی کوریا ایسے ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ہیں. گزشتہ ماہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں تو شامل نہیں کیا، لیکن اسلام آباد کو خبردار کر دیا تھا کہ اس کے پاس فروری تک کا وقت ہے کہ وہ اپنے اقدامات کو بہتر کرے یا پھر بین الاقوامی کارروائی کا سامنا کرے. ٹاسک فورس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان پہلے جنوری کی ڈیڈ لائن، پھر مئی اور اب اکتوبر کی ڈیڈ لائن تک دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے اس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکام رہا. تاہم گزشتہ ہفتے چین جو ایف اے ٹی ایف کو دیکھ رہا ہے، اس نے کچھ رکن ممالک پر الزام لگایا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف سیاسی ایجنڈے کو استعمال کر رہے ہیں. ایشیائی امور کے پالیسی پلاننگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو روکے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے امریکہ اور بھارت پر زور دیا ہے کہ یہ عمل ایف اے ٹی ایف کے مقصد سے تجاوز کرنا ہے. تو یہ ایک خبر آپ کو بتائی، اور اب واپس رپورٹ کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ بہجت نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ دونوں پڑوسی ملک ہیں، لیکن دونوں کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، اور کبھی اچھے ہوتے ہیں تو کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو حالیہ دنوں میں کچھ صورتحال ایسی ہی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں، اور جس کے سبب پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع اپنے سفارت خانے کے ویزا سیکشن کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد افغان شہریوں کو ویزے کے اجرا بھی روک دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کی طرف سے ویزا سیکشن کی بندش کی وجہ سیکیورٹی خدشات بتائے گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیشتر اوقات سفارتی تعلقات تناؤ کے زرد میں رہے ہیں، تو آج بھی ہمارے نمائندے فدا حسین نے اسی مسئلے کے اوپر بات چیت کی ہے. پاکستان اور افغانستان کے دونوں جانب کے مبصرین سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو اس رپورٹ میں ہم سنواتے ہیں.
بھارت کے بعد پاکستان کے افغانستان سے سب سے زیادہ سرحدیں ملتی ہیں، جس کی لمبائی 2500 کے قریب کلومیٹر بتائی جاتی ہے. اس کے باوجود پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تناؤ آتے رہتے ہیں. ان دنوں دونوں ممالک کے مابین ایک مرتبہ پھر سے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان پاکستان مخالف لابیوں کے پروپیگنڈے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں آئے روز پیچیدگی کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں.
ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جب پاکستان آئے اور یہاں پہ کافی ایک پیش رفت جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں باتی ہے، اور اس وجہ سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کو اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے کہ دونوں ممالک قریب آنے لگتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو دوبارہ مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ پاکستان میں اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ کافی صبر و تحمل سے کام لیا جاتا ہے.
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے پاکستان کے ایک اور سینئر صحافی و تجزیہ کار ہارون رشید دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا فقدان کو تمام کشیدگیوں کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں.
کسی طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی چاہیے، وہ ایک پروسیس شروع ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان، وہ بھی کچھ ایک دو ملاقاتیں ہوئی، میٹنگز ہوئی، پروسیسز ہوئے، لیکن پھر بات بھول جاتی ہے، پھر مسئلے رہ جاتے ہیں. تو جب تک یہ مل کر ایک دوسرے کے مسائل حل نہیں کریں گے، اور پاکستان کو بڑا بھائی ہو کے افغانستان کو آؤٹ آف دا وے جا کے میرے خیال میں فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے، ان کا غصہ اور ان کا جو تنقید ہے اس سے جتنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو کہ بچا جائے.
تاہم افغانستان کے سینئر صحافی غلام جیلانی زواق کے بقول پاکستان کا ڈیورن لائن پر افغانستان کی طرف تجاوزات ہیں، اور مزید یہ کہ ان کے بقول موجودہ کشیدگی پاکستان میں موجود افغان سفیر کی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے طلبی اور ان کی تصدیق ہے۔ اس حوالے سے وہ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سفیر کو یہ غیر معمولی طریقے سے فوجی ادارے کی طرف سے طلب کیا ہے، بلکہ ڈیورن لائن پر بھی پاکستانی فوج کے جو تحرکات ہیں وہ اس کے باعث بنا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں مشکلات پیدا ہو جائیں۔
جیلانی صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں جیسے افغان سفیر کو اسلام آباد میں فوج کی طرف سے طلب کیا گیا، کیا یہ طلب کرنے کی خبر افغان سفیر نے باضابطہ طور پر میڈیا میں یہ بات لے کے آئے ہیں کہ کوئی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کے تحت یا کوئی کاغذ تھما دیا ہو کہ آپ کو طلب کیا جاتا ہے؟
مجھے پتہ نہیں ذاتی طور پر کہ کس طرح ہوا ہے، یہ اس کو باقاعدہ رسمی یا آفیشلی طلب کیا تھا یا نہیں، لیکن ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ افغان سفیر کو فوجی ادارے کی طرف سے، آئی ایس آئی کی طرف سے، نہ صرف یہ کہ طلب کیا تھا بلکہ اس کی اہانت بھی کی گئی ہے، مثلا اس کی تلاشی لی گئی ہے یا اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے وہ ایک ڈپلومیٹ اور ایک سفیر کے ساتھ برتاؤ کے شاید نشان نہیں تھا، تو اس لیے یہاں اس موضوع پر اعتراض ہوا اور ہمارے وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے اس پر۔
ہارون رشید، اس حوالے سے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارتکار کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں،
جس طرح سے ہمارے سفارتکاروں کو وہاں تنگ کیا گیا، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو کہ جس طرح سے ایک کالے شیشے والی گاڑی آگے آ رہی تھی اور روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور تنگ کر رہی تھی، تو اسی طرح یہاں بھی وہ پھر بدقسمتی سے ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو افغان حکام ہیں وہ پاکستان کو اپنے ہر جو تشدد وہاں ہوتا ہے، جو ملٹنٹ گروپس ہیں وہاں پہ، ان کی سپورٹ کا الزام لگاتے رہتے ہیں، پاکستان اس کی تردید کرتا رہتا ہے، پاکستان کہتا ہے ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، افغان حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، تو افغان حکومت کا کہنا ہے کہ جی ہم اپنے جو شدت پسند گروپ ہیں پہلے ان سے ہی نمٹ لیں تو بڑی بات ہے۔
حسن خان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو میڈیا میں اٹھانے کے بجائے سفارتی سطح پر اٹھایا جانا چاہیے۔
صبر و تحمل ہے، اس سے کام لینا پڑے گا، پاکستان کو بھی اور افغانستان گورنمنٹ کو بھی یہ احساس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں افغانستان کے جو عوام ہے ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ پاکستان پہ ہے، کیونکہ افغانستان کے لوگ سارے اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ جہاز کا ٹکٹ لے لے اور ہندوستان چلے جائے یا کسی اور ملک چلے جائے، پھر ان کو ویزا حاصل کرنا جو ہے یہ بھی بہت مشکل ہے۔ ہندوستان اتنے ویزے روزانہ، پاکستان کم از کم جو ہے نا 1200-1300 ویزے ایشو کرتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کسی دوسرے اس کے لیے کہ اتنے، اور پھر اتنے فلائٹس آرگنائز کرنا، پھر پیسے دینا۔ پہلے جب پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تو میڈیا میں وہاں سے اینٹی پاکستان خبریں آنا شروع ہوئی، جس میں پاکستان نے کہا کہ اگر کابل کو کوئی مسئلہ ہے تو تھرو پراپر چینل اس کو جس طرح پاکستان کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔
فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی، تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیغام رسانی کے مقبول ترین موبائل اپلیکیشن واٹس ایپ نے صارفین کی ایک دیرینہ مشکل آسان بناتے ہوئے گروپ سے متعلق نئی پرائیویسی سیٹنگ متعارف کروا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق واٹس ایپ نے اپنے بلاگ پوسٹ میں نئی پرائیویسی سیٹنگ متعارف کرانے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ اس پیش رفت سے صارفین کو گروپس میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا اختیار مل گیا ہے۔ نئی پرائیویسی سیٹنگ کے ذریعے صارفین خود فیصلہ کریں گے کہ کون انہیں گروپ میں ایڈ کر سکتا ہے۔ اس پرائیویسی سیٹنگ کو استعمال کرنے کے لیے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی پرائیویسی میں جا کر گروپ کے آپشن پر کلک کریں۔ یہاں صارف کے لیے تین آپشنز دیے گئے ہیں۔ ان آپشنز میں ایوری ون، مائی کانٹیکٹ اور مائی کانٹیکٹ ایکسپٹ شامل ہیں۔ مائی کانٹیکٹ آپشن کے انتخاب کی صورت میں وہ صارف جو آپ کے ایڈریس بک یعنی کانٹیکٹ لسٹ میں شامل ہوں گے وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر سکیں گے۔ اسی طرح مائی کانٹیکٹ ایکسپٹ کے ذریعے آپ کی ایڈریس بک میں شامل صارفین پر آپ کا اضافی کنٹرول حاصل ہو جائے گا، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق کون سا ایڈمن آپ کو گروپ میں شامل کر سکے گا۔ اسی طرح واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ نئی سیٹنگ محدود صارفین کے لیے ہے، تاہم کچھ وقت بعد دنیا بھر کے صارفین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو ایک خبر ہم نے سنائی، تو اب بڑھتے ہیں رپورٹ کی جانب اور تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ ہے، تو بہجت جی بتائیے رپورٹ کی تفصیل۔
جی شکریہ نگہت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے متعدد پلیٹ فارمز نے لوگوں کو جیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. ایسے میں آزادی اظہار کا سہارا لے کر بعض اوقات ایسا بیانیہ سامنے آتا ہے جو کسی خاص فرد، طبقے یا پھر سماجی سطح پر نفرت انگیز جذبات ابھار سکتا ہے. بعض اوقات بااثر لیڈر یا افراد ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس کا تعلق رنگ سے ہو سکتا ہے، نسل سے ہو سکتا ہے، مذہب سے ہو سکتا ہے، فرقے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. تو اس طرح بہت ساری تقسیم معاشرے اور سماج میں دیکھی جا سکتی ہے. اس طرح کا جو بیانیہ ہے اس کو بدلنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوتا جو کہ مؤثر طور پر ان کو نافذ کر سکے اور ہم اس بیانیے کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں. ہم نے ہیٹ سپیچ یا پھر انسائٹمنٹ کے بارے میں ماہرین سے یہاں بات کی ہے، ان کی رائے کیا ہے؟ آئیے یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں. عارف انصار صاحب، ایک بالکل سادہ سی وضاحت کیجئے گا، جب ہم ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں یا انسائٹمنٹ نیریٹو کی بات کرتے ہیں، کہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، کیا چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں نفرت کا اور تکلیف کا ایک پہلو نظر آ جاتا ہے؟
ہیٹ سپیچ تو اس زمرے میں آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی کو ان کی آئیڈینٹیٹی کی وجہ سے، چاہے وہ ایتھنک ہے، نیشنلٹی ہے، ریس ہے، ریلیجن ہے، کوئی بھی بنیاد بنا کے اس پہ کسی پہ الزامات لگائے جائیں، سٹیریوٹائپی کی جائے. دوسرا جو پھر انسائٹ کرنا ہے اس کا معاملہ اس میں چلا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی عرض سے ایک ان لافل ایکٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں، ورغلاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں ویسے بھی قانون ہیں، ہر ملک میں اپنے اپنے قانون ہیں اس سے متعلق، لیکن جب سوشل میڈیا پہ ہم چلے جاتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتی ہے بات، کیونکہ وہ بڑی انڈائریکٹ بھی ہو رہی ہے اور اس میں انٹرنیشنل لیول پہ جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ والے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے، کہ کیا وہ جو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ یا اور بھی جتنے بھی سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ وہ اشخاص جو اس میں ملوث ہیں ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنے میں یا انسائٹ کرنے میں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ عام معاشرے میں اس بارے میں قانون ہے، کوشچن یہی بن جاتا ہے کہ اس کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر کیسے اپلائی کریں.
زمرد، پاکستان کے معاشرے میں عدم برداشت کا بھی تذکرہ ہم بہت کرتے ہیں، سنتے ہیں. ایک دوسرے سے اختلافات کو برداشت کرنے کی بجائے ہم پہلے سے بھی زیادہ سخت بیانیاں دوسرے کے لیے اپنا لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ متوازن رویہ اور نفرت انگیز بیانیاں ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت؟
جی، جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جدید جمہوریتوں کو کون کون سے مسائل پیش ہیں، تو اس میں سب سے اہم مسئلہ ہیٹ سپیچ کا ہی ہے. اور ہیٹ سپیچ میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو پاکستان کے ریفرنس سے بہت زیادہ اہم ہیں، جس میں پاکستان میں سب سے زیادہ مذہب کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر سب سے زیادہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کو ٹریس کرنا مشکل ہے، لیکن آج کل یہ اتنا مشکل نہیں رہا اور کنوکشنز بھی ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا اس پہ سزائیں بھی دی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں 2016 میں کمپریہنسو ایک سائبر کرائم ایکٹ آیا تھا اور اس ایکٹ کی وجہ سے مانیٹرنگ کو مزید سٹریم لائن کر لیا گیا اور یہ سارا کچھ کیا گیا کہ اس کو آپ کریں. لیکن اس سلسلے میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یہ دو دھاری سے تلوار کی طرح ہے کہ آپ اس کو پازیٹو سائڈ پر بھی لے جا سکتے ہیں کہ فرقہ بندی بند کی جائے، مذہب کو ٹالرنس پیدا کیا جائے لوگوں میں، ایک دوسرے کی مختلف آراء کا احترام کیا جائے، لیکن دوسری طرف کچھ سیاسی مقاصد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اس سے حاصل کرتی ہیں. اب یہاں ایک بڑی جلدی سے میں بات کروں گی، آپ نے بات کی کہ کیا کیا جا سکتا ہے. نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹس تھے اس میں سے ایک اہم پوائنٹ اس ہیٹ سپیچ کو روکنا بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں ذمہ داریوں کا سامنا ہے. اپنے نوجوان طبقے کو خاص طور پہ تعلیم دیں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ اپنے، اور ایک اور بڑی اہم بات، ریلیجیس جو ہمارے علماء، جو ہمارے مذہبی علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی یہ بتائیں کہ اسلام تو ہے ہی ٹالرنس کا ریلیجن، اور اگر آپ اس ٹالرنس کو نہیں کرتے تو پھر آپ کی بیسز ہل جاتی ہے. اگر یہ کیا جائے تو میرا خیال ہے اس چیز کو
کافی حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر بخاری صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، نفرت انگیز اور اشتعال آور بیانیے سے ملکوں میں سماجی سطح پر بھی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے جو انتہائی منفی رویوں کو سامنے لاتی ہے، منفی رد عمل کو سامنے لاتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. کسی طرح بھی یہ کوئی پیمانہ یا کوئی معیار مقرر کیا جا سکتا ہے کہ لیڈر اور وہ لوگ جو با اثر لوگ ہیں, جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور جن کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ ان کے لیے پابندی کی کوئی صورت ہو سکے؟
ہے, ہمارے یہاں تو بنے بھی ہوئے ہیں, مسئلے بن بھی جاتے ہیں. دیکھیں, ملک کی تاریخ میں کئی دفعہ کنسنسس پیدا ہوئے ہیں. یعنی پہلے 52-53 میں بھی سارے علماء میں کنسنسس پیدا ہوا ہے اسلامی حکومت کے بارے میں, سارے مکاتب فکر کا. پھر بعد میں بھی ثبوت دیتے رہے. ابھی جس کا ابھی حوالہ دیا گیا جو نیشنل ایکشن پلان کا, وہ بھی ملک میں ایک طرح کا کنسنسس ہوا, جس میں ملٹری شامل ہے, جس میں حکومت شامل ہے, سول سوسائٹی شامل ہے, مذہبی جماعتیں شامل ہیں, سیاسی جماعتیں شامل ہیں. تو ان سب کا رول ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد جس اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو اس میں ان سب کا رول ہے. اب آپ اس کسی ایک کو تو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن قانون بھی ہے, کنسنسس بھی ہے, اس پہ عمل درآمد کرنے کی ول ہونی چاہیے. تو سوسائٹی میں ول حکومت سے اور نیچے سے بھی اسی طرح پیدا ہوگی, مختلف ادارے جب کام کریں گے مل کر.
بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سدائے جہاں میں یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے حمدی کے رپورٹس پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com. اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام سدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیش کر سدائے جہاں پروگرام میں اگلی رپورٹ ہم پیش کرتے ہیں ایک خبر کے ساتھ. خبر ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کی, جنہوں نے اپنی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی اور کامیابیوں پر ایک دلچسپ ویڈیو جاری کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ویڈیو میں وزیر اعظم نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران کیے گئے اقدامات اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو 2 منٹ 56 سیکنڈز میں بغیر رکے جلدی جلدی بیان کیا. جیسنڈا آرڈن کی طرف سے ویڈیو میں اپنایا گیا انداز اور کامیابیوں کی تفصیلات نہایت دلچسپ ہیں. یہ ویڈیو اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. ویڈیو کے آغاز میں جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ انہیں ان کی ٹیم نے چیلنج دیا تھا کہ وہ 2 منٹ سے کم وقت میں حکومت کی کارکردگی کو بیان کریں, لیکن انہیں اس کام میں 2 منٹ اور 56 سیکنڈز لگ گئے. جیسنڈا آرڈن اس ویڈیو میں 92,000 ملازمتیں فراہم کرنے, ہتھیاروں کے خلاف قانون سازی, سرکاری امداد سے 2,200 مکانات کی تعمیر, پلاسٹک پر پابندی, پولیس افسروں کی تعیناتی, اسکولوں میں بلا معاوضہ لنچ متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ نرسوں, اساتذہ اور پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا ذکر بھی کرتی ہیں. اور اب خواتین کے بارے میں ان دلچسپ خبروں کے بعد نگہت کے پاس چلتے ہیں, جو پاکستان کے شہر سوات میں خواتین کے لیے ایک بڑی کامیابی کا ذکر کرنے والی ہیں. جی نگہت, تفصیل بتائے گا رپورٹ کی.
شکریہ بہجت. جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ دنیا بھر میں خواتین مختلف شعبوں میں آگے بھی آ رہی ہیں, اور کچھ خواتین کا ذکر آپ نے کیا, تو پوری دنیا کی طرح خواتین ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں شعبوں میں چمکنے اور روشن نام کمانے کے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی. تو آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی ہی خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں جن کو سوات میں ایف سی کی 114 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع کمانڈنٹ آفیسر کی پوزیشن پر تعینات کیا گیا ہے. ان کا نام ہنا منور ہے اور ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. ہنا منور کا سوات میں تعیناتی کے بعد یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کی تعیناتی ایف سی سوات میں ہوئی ہے. وہ سوات میں ایف سی فورس میں اقدامات کریں گی, جس سے فورس کا مورال بلند ہوگا. ہنا منور نے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور پی ایس پی آفیسر تعینات ہوئی. چہلو میں تعیناتی کے وقت بھی اے ایس پی ہنا خوف کی علامت بن گئی تھی. بڑے بڑے گینگز کو انہوں نے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا. چہلو میں ان کی تعیناتی کے بعد جرائم کی شرح میں کمی بھی واقع ہوئی تھی. تو آج ہمارے نمائندے ناصر عالم اسی بہادر خاتون کے حوالے سے بتا رہے ہیں, تو آئیے یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
سوات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون کو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لیے ضلعی آفیسر تعینات کر دیا گیا. پنجاب کے علاقہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ہنا منور نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر یادگاری شہداء پر حاضری دی اور اس پر پھول چڑھائے. ہنا منور اس سے قبل پولیس میں بھی فرائض انجام دے چکی ہے, جو ایف سی میں آ کر امن کو قائم رکھنے اور ملک کی خاطر ہر قسم قربانی دینے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہے۔
یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی دلیر اور ضرورت مند فورس جو ہے اس کا مجھے ایک ضلع کا چارج دیا گیا، اور میں اس میں جو سوات ماضی میں بھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، یہاں کی فورس بھی اور یہاں کی عوام بھی، اب الحمدللہ حالات کافی بہتر ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ٹینیور میں اپنے جوانوں کی، اپنے سپاہ کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے لیے جتنا کام ہو سکے وہ میں کروں۔
فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ضلعی آفیسر ہنا منور نے بتایا کہ انہیں ایف سی آفیسر مقرر ہونے پر فخر ہے، کیونکہ اس فورس نے بھی ہر کڑے اور مشکل وقت میں ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔
بہت شہادتیں ہیں اس فورس کی ماضی میں اور سوات، جو کہ ہائیلی انڈر ملیٹنٹ تھریٹ تھا۔ ہمارے جوان ماشاءاللہ اتنے وہ اچھی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کے جذبے اتنے بلند ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہوگا کہ ایف سی میں بھی خواتین کو آگے لایا جائے اور ان کو بھی پورا موقع دیا جائے کہ وہ اس فورس کا حصہ بنے اور اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان سے اس فورس کے لیے مددگار ثابت ہوں۔
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ایف سی میں ایک خاتون کی بحیثیت آفیسر اور اس سے کچھ عرصہ قبل سوات کی جڑواں شہروں منگورا اور سید شریف کے تانوں میں لیڈی اہلکاروں کی محرر پوسٹوں پر تعیناتی سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں ہونے والے متوقع بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے صدر کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر غنی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں افغان صدارتی انتخاب، افغان امن عمل، دو طرفہ تعلقات اور چین میں ہونے والے بین الافغان امن مذاکرات کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چین اور افغانستان قیام امن کی ان کوششوں کو سراہتے ہیں جن میں افغان عوام اور حکومت کا کلیدی کردار ہوگا۔ بین الاقوامی امن مذاکرات ایک ایسے وقت پر منعقد کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جب امریکہ اور طالبان کے امن مذاکرات معطل ہیں، لیکن افغانستان میں قیام امن کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ افغانستان میں عشروں سے جاری لڑائی اور تنازعات نے معمول کی روزمرہ زندگی کو بھی بے حد متاثر کیا ہے۔ پھر 2001 سے قبل طالبان کے دور اقتدار میں خاص طور پر خواتین کا کردار بہت کم ہو گیا تھا، لیکن اب صورتحال بتدریج بدل رہی ہے اور بامیان صوبے میں خواتین نے ایک بڑی پیش رفت حاصل کر لی ہے، اور جہاں پر انہوں نے درجنوں خواتین نے حال ہی میں اپنے اپنے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم وائس آف امریکہ کے ظفر بامیانی کی رپورٹ سنواتے ہیں، جسے پیش کر رہی ہیں سعدیہ زیبرانجھا۔
وسطی افغانستان کے بامیان صوبے کو اس کے دو بڑے تاریخی بدھ مجسموں کے لیے جانا جاتا ہے جنہیں سن 2001 میں طالبان نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے طالبان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور بامیان ملک کا ایک محفوظ ترین صوبہ بن گیا ہے۔ اب جبکہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال اچھی ہوئی ہے، مقامی لوگ آزادی اور ترقی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بامیان میں پہلی مرتبہ 8 ہفتوں کے ایک تربیتی پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد 58 خواتین کے ایک گروپ نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نئی ڈرائیور اریزو رضائی کہتی ہیں،
آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ کار چلانا ضروری ہے، ہر ایک کو اسے سیکھنا چاہیے اور اپنے قانونی حق کا استعمال کرنا چاہیے۔
ہمارا معاشرہ روایتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا نہ سمجھے، لیکن خوش قسمتی سے یہاں بامیان میں کم چیلنجز کا سامنا ہے۔
افغانستان جیسے ایک قدامت پسند ملک میں مذہبی سکالروں کا کافی احترام کیا جاتا ہے، اور جبکہ بیشتر سکالرز اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ عورتیں موسیقی میں حصہ لیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی ڈرائیونگ قابل قبول ہے۔ بامیان کے ایک مذہبی سکالر ابراہیم خلیلی کہتے ہیں،
عورتوں کے کار چلانے پہ پابندی نہیں ہے، تا وقت ہے کہ وہ حجاب کا استعمال کریں۔
فی الوقت بامیان میں تقریباً 100 خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا مستقبل دیکھتے ہیں۔ ایک اور نئی ڈرائیور حکیمہ اکبری کے الفاظ،
میں گاڑی چلاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں، میں خوش ہوں کہ عورت ہوتے ہوئے مجھے ڈرائیونگ کا موقع ملا۔
بامیان کے ایک شہری عبد الرؤف واحدی نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا،
اچھی بات ہے کہ خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہیں، اس سے ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں خواتین پائلٹ اور ڈاکٹر ہیں، مجھے عورتوں کے کار چلانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اچھی ڈرائیور ہیں، وہ کافی تحمل سے ڈرائیونگ کرتی ہیں۔
ٹریفک پولیس ڈرائیونگ انسٹرکٹر سید شیر حسن کہتے ہیں
اس سال کے شروع سے خواتین کے جس گروپ کو ہم تربیت دیتے رہے وہ نہایت ذہین تھی اور وہ کافی دلچسپی لیتی ہیں۔
بامیان کی ٹریفک پولیس کو توقع ہے کہ آئندہ سال ڈرائیونگ کورس میں شرکت کرنے والی خواتین کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوگا۔ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سمیت دیگر امور پر بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدا جہاں کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہر سال نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ جنم دن کی تقریبات 10 روز جاری رہتی ہیں، جس میں شرکت کے لیے ہر سال بڑی تعداد میں بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں، جہاں وہ کانا صاحب اور کرتارپور سمیت دیگر مقامات پر مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے مقدس مقامات کی دیکھ بھال پر مامور ادارے متروکہ وقف املاک بورڈ کے ڈیپٹی سیکرٹری عمران گوندل نے کہا کہ 5 نومبر کو واہگا بارڈر کے راستے بھارت سے پیدل 3,000 کے قریب سکھ یاتری پاکستان پہنچے، اور ان کے بقول اتنے ہی سکھ یاتری 6 نومبر کو واہگا اسٹیشن کے ذریعے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عمران گوندل نے بتایا کہ یورپ اور دنیا بھر سے تقریباً 2,000 سکھ یاتری پاکستان آئے ہیں۔ حکام کے مطابق بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو قیام و تام کی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ دیگر ملکوں سے آنے والے سکھ یاتری اپنی مدد آپ کے تحت مختلف ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں۔ عمران گوندل کے مطابق 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 10,000 یاتری شریک ہوں گے۔ ان کے بقول 12 نومبر کو بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی مرکزی تقریب میں بھی ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ بھارت سے پاکستان پہنچنے والے سکھ یاتری اپنے ہمراہ سونے کی پالکی بھی لائے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ پالکی 31 اکتوبر کو واہگا بارڈر کے ذریعے پاکستان لائی گئی تھی، جسے گردوارا کرتارپور میں نصب کر دیا گیا ہے۔ سکھ یاتریوں کے مطابق سونے کی پالکی کو نگر کیرتن کی رسومات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کو اس پالکی میں رکھا جاتا ہے۔ گردوارا کرتارپور میں پہلے بھی یہ پالکی نصب تھی، لیکن کرتارپور راہداری کے اثر نو افتتاح کے پیش نظر نئی پالکی پاکستان پہنچائی گئی ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے پاکستان پہنچنے والے سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری سرور نے کہا کہ حکومت پاکستان نے سکھ یاتریوں کی دیکھ بھال کے لیے بھرپور انتظامات کر رکھے ہیں۔ اور آئیے اب کچھ بات ہو جائے امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد امریکی مسلمانوں کی، جن کے لیے مختلف فعال تنظیمیں ان کی صورتحال کا جائزہ لیتی ہیں اور رپورٹیں بھی جاری کرتی ہیں۔ اکنا کاؤنسل فار سوشل جسٹس واشنگٹن میں قائم مسلمانوں کا ایک تحقیقی ادارہ ہے، جو سماجی انصاف کے نظام کے لیے بین المذاہب تنظیموں کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کر کے اراکین کانگریس کو روانہ کرتا ہے اور قانون سازی میں کانگریس کی معاونت کرتا ہے۔ تو سانحہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے شبے میں امریکہ میں گرفتار 93% مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے، اور یہ بات امریکی مسلمانوں کی تنظیم اکنا کی کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے وکلا کی ٹیم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گرد کاروائیوں کی روک تھام کے لیے ایک قانونی مسودہ بھی تیار کیا گیا، جس کی امریکی کانگریس سے منظوری کے لیے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تنظیم کے سالانہ فنڈ ریزنگ میں لوگوں نے $1.5 لاکھ سے زائد کے عطیات جمع کرائے۔ منتظمین کے مطابق ان عطیات کی مدد سے ملک بھر میں سماجی انصاف کے مختلف پروجیکٹس پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسفر امام۔
اکنا کونسل فار سوشل جسٹس واشنگٹن میں قائم مسلمانوں کا ایک تحقیقی ادارہ ہے، جو سماجی انصاف کے نظام کے لیے بین المذاہب گروہوں کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کرتا ہے اور اراکین کانگریس کو فراہم کر کے قانون سازی میں ان کی معاملت کرتا ہے۔ کونسل سے وابستہ محققین کا کہنا ہے کہ وہ خصوصی طور پر پسے ہوئے اور نظر انداز کمیونٹی کی بحالی کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ اور اپنی سفارشات اراکین کانگریس اور میڈیا کو فراہم کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق 9/11 کے بعد بظاہر دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار سینکڑوں قیدیوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور نتائج سے اراکین کانگریس کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی قانون سازی ہو سکے جس کے تحت معاشرے کے کسی بھی طبقے کے خلاف معاندانہ کاروائی کا تدارک ہو. اکنا کونسل فار سوشل جسٹس کے سالانہ اشائیے میں گزشتہ دنوں کونسل کے سربراہ ڈاکٹر زاہد بخاری نے بتایا
کور آرگنائزیشن آف کولیشن فار سول فریڈم وہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں سپٹمبر 11 کے بعد جو ٹیررزم کے چارجز پہ مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. 600 سے زیادہ کیسز ہیں. ہم نے ابھی ایک رپورٹ شائع کی ان کی مدد سے اور اس میں انہوں نے دو لائر ہیں, انہوں نے ایک کیس کا تجزیہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ 93% کیسز جو ہیں ٹیررزم کی بنیاد پہ گرفتار نہیں ہیں لوگ.
ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ غربت, بھوک اور افلاس سماجی عدل سے انحراف ہے. معاشرے میں سماجی انصاف قائم کی بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے, اس لیے ان کا ادارہ گزشتہ ایک دہائی سے ضرورت مندوں کی مدد کے ساتھ سماجی انصاف کے لیے بھی کام کر رہا ہے.
پرزن سسٹم میں پورا کا پورا ظلم ہے, یہاں پہ غربت ہے, یہاں پہ تقریباً 41 ملین پیپل روزانہ بھوکے سوتے ہیں جبکہ یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. تو ہم ان ایشوز پہ سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں.
سوشل جسٹس سیوک انگیجمنٹ کے نائب صدر امام عبد الفتح کہتے ہیں کہ سماجی انصاف نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے.
We believe that because of the divine command for us to be standard bearers and standing firmly for justice, no matter who it may be against or who it may be for, that this work...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک اعلامی حکم کا درجہ رکھتا ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے, چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے بھی سامنے. ہمیں اس کام کو ایک منظم اور باقاعدہ طور پر کرنا ہے. یہ معاشرے میں بامانی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا. یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد بھی ہے. یہاں امریکہ میں یہ بہت ضروری کام ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تو اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلیں, یہ ہمارا صحت کا سیگمنٹ ہوگا, تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر میرے پاس بھی ہے کہ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن, ذہنی دباؤ یا مایوسی پر قابو پانا اب مشکل نہیں رہا. صحت کے لیے مفید غذا یا اچھی خوراک سے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. 10 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق کے مطابق اگر روزمرہ کی غذا میں پھل, سبزیوں, اجناس, مچھلی سمیت مختلف غذاؤں کا استعمال بڑھا دیا جائے تو اس سے نہ صرف ڈپریشن ختم جاتا ہے بلکہ اس پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے. ڈیکن یونیورسٹی کی تحقیقی ٹیم کی سربراہ فیلس جیگا نے ڈپریشن کے شکار 67 مریضوں کو اپنے مطالعے کے لیے منتخب کیا تھا. ان مریضوں میں سے نصف کو ایک ہفتے تک صحت کے لیے مفید مخصوص غذائیں دی گئیں جبکہ ماہرین خوراک سے بھی مشورے کیے گئے. 3 ماہ بعد ان افراد کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جن نصف افراد کو بہتر غذا فراہم کی گئی وہ اچھی خوراک نہ ملنے والے افراد کے مقابلے میں خوش, مطمئن اور صحت مند رہے, جبکہ یہ لوگ ڈپریشن کو بھول کر ہنس بول بھی رہے تھے. یہ تحقیقی رپورٹ گزشتہ مہینے لاس اینجلس کی امریکن اکیڈمی آف نیورولوجیز کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پیش کی گئی. ایک اور تحقیق کار ڈاکٹر رامسے نے ایٹ ٹو بیٹ ڈپریشن کے نام سے ایک الیکٹرانک کورس تشکیل دیا. اس کورس میں ایسی خوراک تجویز کی گئی ہے جس کے استعمال سے ڈپریشن کے خاتمے میں مدد ملتی ہے. پھل, سبزیوں, زیتون کے تیل, دہی, پنیر, اخروٹ, سمندری غذائیں, اجناس, کم مقدار میں سرخ گوشت سمیت خاص طور پر لہسن, پالک, کیلے, شکر کندی, پیاز, شلجم, کھیرا اور گاجر کھانا بھی سود مند بتایا جاتا ہے. اس سے ڈپریشن کا علاج تو ہوتا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اجزاء دماغ کی نشو و نما اور بہتری کے لیے بھی ضروری ہیں. یہ غذائیں لینے سے قبل اپنے مالک سے رجوع کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ مفید انداز میں ان کا استعمال آپ کو بتا سکے. تو جناب, اس خبر کے بعد اب ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز چلتے ہیں جہاں نگت بھی صحت کے ایک اہم مسئلے پر بات کرنے والی ہیں. جی نگت, تفصیل کیا ہے؟
شکریہ بہجت. صحت کے حوالے سے ہی ایک خبر بھی بتاتے چلیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ برس 4 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات ریکارڈ کی گئیں. عالمی ادارے کی جانب سے جاری ورلڈ چلڈرن فار 2019 کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں محض 1 سال یعنی 2018 میں مجموعی طور پر 4,09,000 بچے جاں بحق ہوئے جن کی عمریں 1 سے 5 سال تک تھیں. اقوام متحدہ کے فنڈ برائے اطفال یعنی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں بچوں کے جاں بحق ہونے کی تعداد 8,82,000 رہی, جبکہ اسی عرصے کے دوران افغانستان میں 74,000 بچے جان سے گئے. رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک میں 38% 5 سال سے کم عمر بچے تاحال خطرے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنوبی ایشیا اس فہرست میں شامل ہے جہاں بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے اور ان کی جسمانی پرورش بہتر انداز میں نہیں ہو رہی۔ یونیسف کے مطابق پورا جنوبی ایشیا خطرے کی لپیٹ میں ہے کیونکہ مذکورہ خطے میں 49.9% بچے بہتر طور پر نہیں بڑھ رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مشرقی اور جنوبی افریقہ کے خطوں میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی شرح 42.1% ہے۔ یونیسف کے مطابق دیگر ممالک یعنی مثلا مغربی اور وسطی افریقہ میں 39.4%، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ میں 32.4%، مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں 22.5%، مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل میں 17.2%، لاطانی امریکہ میں 16.5% اور شمالی امریکہ میں 16.6% بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ یونیسف کی مذکورہ رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کچھ مفید اعداد و شمار بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2018 کے اواخر تک پاکستان کی آبادی 21.22 کروڑ تھی، جن میں کم از کم 8.79 کروڑ 18 سال سے کم اور 2.72 کروڑ 5 سال سے کم تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی سالانہ شرح نمو 2000 سے 2028 کے درمیان 2.2% ہے، جس کی بنیاد پر سال 2018 سے سال 2030 کے درمیان ملک کی شرح نمو کم ہو کر 1.8% ہو جائے گی۔ تو اس سے ڈیٹیل رپورٹ کے بعد اب ہم ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے، جس میں بات ہو رہی ہے سیپسس کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جو تیزی سے پورے جسم میں پھیل کر اعضاء کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور دنیا بھر میں سیپسس موت کا سب سے بڑا سبب ہے، مگر بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ سیپسس نمونیا آپریشن یا زچگی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علامات میں بخار اور سانس کا تیز چلنا بھی شامل ہے۔ اس سے جسم کا مدافعتی نظام بے قابو ہو جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ سوجن، اعضاء کا ناکارہ ہو جانا اور سیپٹک شاک پیدا ہو سکتا ہے، جس میں بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر جاتا ہے۔ تو اسی مرض کے حوالے سے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس کی مزید تفصیلات ہم انہیں اسی رپورٹ میں جانتے ہیں، تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
سیپسس ایک جان لیوا بیماری ہے، جس کی وجہ آپ کے جسم میں کسی انفیکشن کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ کا مدافعتی نظام آپ کو بہت ساری بیماریوں اور انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن کسی انفیکشن کی وجہ سے اس کی ضرورت سے زیادہ بڑھ جانے کا بھی امکان ہے۔ انفیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدافعتی نظام خون کے دہارے میں نکلنے والے کیمیائی مادے کی وجہ سے سیپسس پیدا ہوتا ہے، جبکہ پورے جسم میں سوزش کا باعث بھی بنتا ہے۔ سیپسس کے سنگین معاملات سیپٹک صدمے کا باعث بھی بن سکتے ہیں، جو ایک طبی ہنگامی صورتحال ہے۔ کیپیٹل ہسپتال کے کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ڈاکٹر آصف توصیف نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے سیپسس کی بیماری کے حوالے سے بتایا۔
سیپسس جو ہے وہ انفیکشن ہی کو کہتے ہیں۔ ایک تو عام انفیکشن ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں بہت ہی اوور ویلمنگ قسم کے انفیکشن، اور اس میں جب یہ انفیکشن جو ہے وہ سارے جسم میں پھیل جائے تو اس کو جو ہے وہ سیپٹیسیمیا کہتے ہیں۔ لیکن سیپسس اور سیپٹیسیمیا میں فرق ہے۔ اس طرح اگر جراثیم جو ہے وہ سارے جسم میں پھیل جائے اس کو بیکٹیریمیا کہتے ہیں، یعنی وہ بلڈ میں چلے جائیں تو بیکٹیریمیا کہتے ہیں، اور جب وہ سارے ٹیشوز میں چلے جائیں تو اس کو سیپٹیسیمیا کہتے ہیں۔ مگر سیپسس جو ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ باقی جو ساری چیزیں ہیں انفیکشنز ہیں اس کے اندر جو ڈیمیج ہوتا ہے نا وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، یا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جو بھی آفینڈنگ ایجنٹ باڈی کے اندر گھس گیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو سیپسز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کا ریسپانس ہوتا ہے ان ریئیکشن ٹو دا انفیکشن، اس ریئیکشن کی وجہ سے، اس ریسپانس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ان نون ریزنز باڈی کا ریسپانس جو ہوتا ہے وہ بہت ان اپروپریٹ اور بہت زیادہ، یعنی باڈی جو ایمونیشن استعمال کرتی ہے جراثیم کے خلاف، وہ جراثیم کو مارنے کے بجائے سارے جسم کو تباہ کر دیتا ہے، تو اس کو ہم سیپسس کہتے ہیں۔
ڈاکٹر آصف توصیف کا سیپسس کی علامات بتاتے ہوئے کہنا ہے کہ اس بیماری کی وجہ انفیکشن ہوتا ہے اور شروعات میں اس کی تشخیص کرنا بے حد مشکل ہے، مگر اس کے بعد آخری مرحلے میں مریض کو دیکھتے ہوئے ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سیپسس کا مریض ہے، مگر اس مرحلے میں مریض کا علاج کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر آصف توصیف نے اس حوالے سے مزید کہا۔
مریض کو جتنی کمزوری ہوئی ہوتی ہے، جتنا اس کے اوپر اثر ہوا ہوتا ہے، اسے چلا نہیں جا رہا ہوتا، اسے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا، آپ کو جتنی ڈیزیز نظر آ رہی ہے اس سے وہ زیادہ سک ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو بیٹھنا چاہیے، اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اس کو چلنا چاہیے، مگر وہ اس سے سب کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس کا انفیکشن اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس کا جو افیکٹ ہوگا باڈی کے اوپر وہ نارمل جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہو. اس کا ہارٹ ریٹ، ہم جب کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کسی کا بڑھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہے تو 10 بیٹس بڑھ جاتی ہیں، مگر اس میں 10 سے زیادہ بیٹس بڑھی ہوئی ہوں گی، 15 یا 16 بیٹس بڑھی ہوں گی ایک ڈگری سینٹی گریڈ. یہ اب بہت ویجیلنٹ ہوگا آدمی تو کیلکولیٹ کرے گا کہ بھائی اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے، مگر اس کا ہارٹ ریٹ تو اتنا زیادہ جا رہا ہے. اس کے اندر بلڈ پریشر فال کرتا ہے، سٹالک بھی فال کرتا ہے، اوپر کا بھی فال کرتا ہے اور نیچے کا بھی فال کرتا ہے. پھر یہ کہ ریسپریٹری ریٹ ہوتا ہے، ریسپریٹری ریٹ جو ہے وہ بخار کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھتا ہے، لیکن جو سیپسز میں اس کی جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، 20 سے زیادہ اس کا جو ہے نا وہ بریدنگ ریٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں تو اس کے اندر اس کا جو وائٹ سیل کاؤنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ، کبھی تو مطلب کہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ 22,000, 21,000, 24,000 اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے پلیٹلیٹ جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں، خون کی منجمد ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جو بھی رسپانس ہے باڈی کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اب نارمل ہوتا ہے. اس طرح سے جب آگے چل کے ہوتا ہے تو پھر دوسرے سسٹم انوالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کڈنی انوالو ہونے شروع ہو جاتا ہے، لنگز انوالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیور انوالو ہونے شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ انوالو ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور جو جنگ ہے وہ سارے جسم میں پتہ چلتا ہے پہنچ گئی ہے.
سیپسس کی وجوہات بتاتے ہوئے ڈاکٹر آصف توصیف کا کہنا ہے،
اچھا اس کی وجہ پوری طرح سے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہوتی ہے، بہت ساری ہائپوتھسز ہیں. ایک مقروضہ ہے کہ وہ لوگ جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ ویکسین وغیرہ لگواتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کوئی اسٹیبلش نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو بہت ٹاؤٹ اور بہت ان کا دفاعی نظام بہت اچھا ہوتا ہے، جو بہت کم بیمار ہوتے ہیں، وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ سیپسز میں چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے.
سیپسس کے مراحل اور اس کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر آصف توصیف نے بتایا،
مطلب دیکھتے ہیں کہ انفیکشن کہاں کہاں ہے اور کون کون سا ہے، اور ملٹیپل اینٹی بایوٹکس شروع کرتے ہیں، ایک سے زیادہ اینٹی بایوٹکس شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کو ہم، اس کا بی پی گرا ہوا ہے، اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جن سے ہم اس کو آرٹریز میں یا وینز میں لگا کے اسے بلڈ پریشر کے اوپر لے کے آتے ہیں. پھر اس کے الیکٹرولائٹس ہیں، سوڈیم پوٹاشیم، یہ سارے ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ہم کلوزلی مانیٹر کر کے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے کے اس کو ریپلیس کر کے اس کو صحیح اس کے اوپر لے کے آتے ہیں. اس کی شوگرز ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اوور ویلمنگ رسپانس ہوتا ہے اس کو ہم، اگر کڈنی بالکل وہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اس وقت وقتی طور پہ ایکیوٹ رینل فیلئر مل جاتا ہے تو اس کے ہم ڈائلسس کر دیتے ہیں، بلڈ کم ہو جاتا ہے، بلڈ میں جو چیز کم ہو جاتی ہے وہ دے دیتے ہیں.
ڈاکٹر آصف توصیف کا کہنا ہے کہ عوام کو اپنا معالج خود بننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی کہیں قسم کے سخت قسم کے انفیکشن ہو سکتے ہیں جو کہ بعد میں سیپسس کا باعث بنتے ہیں. اس وجہ سے بیماری کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. صدائے جہاں کے لیے سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد.
پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے رپورٹس لے کر آئیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش کی اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں کی معروف پاکستانی اداکارہ عائشہ عمر کی، جو کہتی ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری صحیح ڈگر پر چل نکلی ہے، اب یہاں بھی اچھی فلمیں بن رہی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو کے دوران سب سے پسندیدہ فلم کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر کہا کہ سب سے اچھی فلم تو ابھی بنی ہی نہیں، لیکن جلد بن جائے گی. عائشہ عمر نے اپنے مختصر کیریئر میں اب تک اداکاری کے علاوہ گلوکاری اور میزبان کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوایا، جبکہ وہ بہت اچھی پینٹنگ بھی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ دنیا بھر میں فن کی کوئی حد نہیں، ثقافت اور فن کے شعبوں میں کام کرنے والے آرٹسٹوں کو مل کر کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. ان خبروں کے بعد ہم چلتے ہیں ہالی ووڈ کی جانب، جہاں پر مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والے کرداروں کی شمولیت ایک ایسے وقت سے چلی آ رہی ہے جب خاموش فلمیں بنا کرتی تھی، لیکن بہت سے فلم ناقدین اور اسکالر سمجھتے ہیں کہ امریکی فلموں میں ایشیائی خصوصاً چینی افراد کو پیش کرنے کا طریقہ کار درست نہیں تھا. لیکن اب نہ صرف ان طریقوں کو بدلا جا رہا ہے، بلکہ ایشیائی کردار بھی وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو آئیے نخبت ملک کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. ہالی ووڈ کے بیچوں بیچ قائم اس تاریخی چینی فلم تھیٹر سے لے کر پرانے فلم ستاروں کے درمیان کبھی بہت مقبول اس فرموسا کیفے تک، ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری آغاز سے ہی چینی ثقافت کے سحر میں مبتلا رہی ہے۔
آڈینس کو ایک ایسے عجیب دیس کی جھلک دکھائی جاتی تھی جس کے بارے میں انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ سب یہیں سے شروع ہوا۔
فلم میکر آرثر ڈونگ نے اس موضوع پر فلم بنائی اور ہالی ووڈ چائنیز کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، جس میں انہوں نے خصوصاً 1920, 30 اور 40 کی دہائی میں چینی کلچر پر فلم انڈسٹری کی توجہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ کیسے فلموں میں ایک جیسے چینی کردار پیش کیے جاتے ہیں۔
میں نے چینی کرداروں کو سکرین پر دیکھا جو ہمیشہ ملازم، کلی یا دھوبی ہوتے تھے، اور اگر چینی خاتون فلم میں شامل ہوتی تھی تو وہ بھی ملازم یا طوائف کے کردار میں۔
دوسری طرف اہم چینی کردار سفید فام ادا کرتے تھے۔
مرکزی کردار چہرہ پیلا کیے ہوئے اداکار ادا کرتے تھے۔
چہرے کا رنگ پیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ اپنی سفید رنگت کو پیلا کرتے تھے اور آنکھوں کی بناوٹ بھی تبدیل کی جاتی تھی۔
ان میں مشہور ویلن فومانچو شامل تھے، اور پھر 1926 میں بڑے پردے پر چارلی چین نامی کردار پہلی بار نمودار ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ ایک ایشیائی نژاد امریکی کا مثبت خاکہ پیش کرتا۔
یہ کردار ذہین اور سمارٹ تھا، لیکن وہ انتہائی حد تک غیر مؤثر ثابت ہوا کیونکہ اس کو دقیانوسی انداز میں پیش کیا گیا اور وہ غلط انگریزی بھی بولتا تھا۔
1937 میں آنے والی فلم دا گڈ ارتھ چینی کسانوں سے متعلق تھی، جس میں مرکزی کردار سفید فاموں نے ادا کیے، لیکن کئی دہائیوں پر محیط عرصے کے دوران ایشیائی اور چینی امریکیوں کو ہالی ووڈ میں کام ملا اور کچھ کو مشہور زمانہ ہالی ووڈ واک آف فیم میں اپنے نام کا ستارہ دیکھنے کا اعزاز بھی ملا۔ لیکن اب بھی بہت سے فلم بین اور شائقین ان مرکزی کرداروں کو سفید فاموں کو دیے جانے پر تنقید کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کے مطابق ایشین اداکاروں کو دیے جانے چاہیے تھے۔ لیکن پھر 2018 میں کریزی رچ ایشین نامی فلم بڑے پردے پر اجاگر ہوئی۔ اس فلم کی زیادہ تر کاسٹ میں ایشین افراد تھے، اور نہ صرف ڈائریکٹر ایشین تھا بلکہ مصنفین میں سے بھی ایک شخص ایشیائی نژاد تھا۔ یہ فلم ایک بہت بڑی ہٹ تھی۔
کریزی رچ ایشین ناقدین اور شائقین کے نزدیک بڑی کامیابی تھی، جو اس بات کی پہچان ہے کہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ فلم میکرز کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے رویوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور انہیں حوصلہ مل رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اب سفید چہروں کو پیلا کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔
ٹیکنالوجی نے بھی ایشین امریکن افراد کے لیے کئی دروازے کھول دیے ہیں تاکہ وہ اپنی شرطوں پر اپنی کہانی بیان کر سکیں۔
ہمارے پاس اب کئی پلیٹ فارمز ہیں، نیٹ فلکس ہے، امیزون پرائم ہے، ہولو بھی ہے۔
امریکہ میں ایشیائی نژاد افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور نئی آنے والی ایشین امریکنز کی نسل اب مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی استعمال کر سکتی ہے تاکہ باکس آفس پر روایتوں کو توڑ کر اپنی کہانیاں بیان کر سکیں۔ الیزابتھ لی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو ایک مرتبہ پھر سے ہم بہجت کے پاس جائیں گے، کیونکہ بہجت آپ کے لیے زبردستی کچھ اور خبریں لے کر آئی ہیں شوبز سے ہی۔ تو بہجت جی بتائیے۔
جی نگت، خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویٹو اینڈولینی 9 سال کا تھا جب اس کے باپ نے سسلی کے شہر کارلینی میں مقامی مافیا کے ڈان کی بے عزتی کی۔ ڈان نے اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا۔ ویٹو جان بچا کر بھاگا اور ایک جہاز میں بیٹھ کر نیو یارک پہنچ گیا۔ امیگریشن حکام کو اس نے اپنا نام ویٹو کارلیونی بتایا۔ دنیا میں تنہا اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اجنبی ملک میں پناہ گزین اور انگریزی سے ناواقف لڑکا بعد میں نیو یارک کا سب سے بڑا ڈان کیسے بنا، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جو سنا رہے ہیں آپ کو مبشر علی زادی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی فلم دی گاڈ فادر میں نہیں بلکہ اس کے سیکول میں بیان کی گئی ہے۔ 1972 میں ریلیز کی گئی دا گاڈ فادر میں ویٹو کارلیونی اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بڑا ڈان بن چکا تھا، لیکن اسے مشکل حالات کا سامنا تھا۔ فلم کے اختتام پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فلمی مبصرین کہتے ہیں کہ ماریو پوزو نے ویٹو کارلیونی کی صورت میں عظیم کردار تخلیق کیا۔ ایک فلم میں یہ کردار مارلن برانڈو نے بھی ادا کیا، اور دوسری فلم میں رابرٹ ڈینیرو نے۔ ان دونوں کی سنہری کارکردگی نے الپچینو جیسے ہیرو کی پرفارمنس کو دھندلا دیا، اور دونوں کو آسکر ایوارڈ کا حقدار قرار دیا گیا۔ دا گاڈ فادر ہالی ووڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی فلم سیریز سمجھی جاتی ہے۔ کئی ملکوں اور زبانوں میں اسے نقل کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بالی ووڈ کی فلم سرکار بھی دا گاڈ فادر کا تجربہ ہے، جس میں امیتابھ بچن نے ویٹو کارلونی جیسے ڈان کا کردار نبھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے ہولی کے رنگوں جیسی اپنی نوعیت کی ایک منفرد دوڑ کلر رن منعقد ہوئی، جسے انتظامیہ نے کائنات کی سب سے خوش کن ریس قرار دیا۔ کلر رن یعنی رنگوں کی دوڑ میں 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ریس کا انعقاد سعودی عرب کے شہر جدہ کے مختلف ساحلوں پر کیا گیا۔ مجموعی طور پر سعودی عرب میں اب تک 3 کلر رن ہو چکے ہیں، ان کا آغاز مارچ میں ہوا۔ ریس کے شرکاء نے سفید رنگ کی ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھیں، جن پر سبز، پیلے، نارنجی اور گلابی رنگ کے شیڈ نظر آتے تھے۔ شرکاء میں دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی، تاہم ان میں فلپائن کے شہری سب سے زیادہ تھے۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں فلپائن کے شہری مقیم ہیں، اور منتظمین کے مطابق اس ایونٹ کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو ان کے اپنے وطن کی یاد تازہ کرانا تھا۔ منتظمین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجموعی طور پر کلر رن کے تحت ہونے والے 2 ایونٹس میں 40,000 افراد نے شرکت کی۔ کلر رن کے موقع پر موسیقی، رقص، فوٹوگرافی اور دیگر تفریحی پروگرامات کا بھی انعقاد ہوا، جبکہ شرکاء نے مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیا، ایک دوسرے پر رنگ برسائے اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ تو سعودی عرب کے چیف آف کمیونیکیشنز آفیسر احمد المہدی نے کہا کہ الخبر، ریاض اور جدہ میں کلر رنز کی کامیابی قابل ذکر ہے۔ ہم ویژن 2030 کے تحت مزید دلچسپ اور جامع ایونٹس کو سعودی عرب میں منعقد کرانے کے خواہش مند ہیں۔ تو جناب، یہ تھیں کچھ خبریں، اب چلتے ہیں شوبز کی تفصیل کے لیے نگہت کے پاس۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ ایک چھوٹی سی خبر بتاتی چلوں، بین الاقوامی شہرت یافتہ اداکارہ مائرہ خان اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی خیر سگالی سفیر مقرر ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی جانب سے ملک کی خیر سگالی سفیر مائرہ خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مائرہ کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ اس نیک مقصد کے لیے میرا انتخاب ہوا، اور میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا جس پر میں پورا اتروں گی۔ تو ایک چھوٹی سی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آمنہ مجید۔
ہالی ووڈ کی 3D اینیمیٹڈ فلم فروزن کے سیکول فروزن 2 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
What's going on?
I think I woke the magical spirits of the enchanted forest.
Okay, that's definitely not what I thought you were going to say.
افسانوی کہانی دی سنو کوئن سے ماخوذ فروزن 2 کی ہدایت کاری ایک بار پھر کرس بک اور جینیفر لی نے کی ہے، جس میں مختلف اینیمیٹڈ کرداروں کے لیے کرسچن بیل، ایڈنا مینزل، جوناتھن گروف اور جوش گیٹ سمیت دیگر فنکاروں کی آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پیٹر ڈیل وکو کی پروڈیوس کردہ اس فلم کی کہانی سنو کوئن، ایلسا، اینا، کرسٹوف اور الیف کے گرد گھوم رہی ہے، جو اپنی سلطنت کی تاریخ جاننے کے لیے جنگلات کا رخ کرتے ہیں۔ فلم 22 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کی فلم بیڈ بوائز فار لائف کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم کی کاسٹ میں ول سمتھ، مرٹن لارنس، وینیسا الیگزینڈر، نیکی جام اور دیگر شامل ہیں۔ فلم 17 جنوری 2020 کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ مشہور زمانہ ہالی ووڈ سائنس فکشن اینڈ ایکشن سیریز ٹرمینیٹر کے سلسلے کی نئی فلم ٹرمینیٹر ڈارک فیٹ کراچی میں بھی نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔
My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day.
ٹم ملر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں ایک بار پھر سے آرنلڈ شوازنگر طاقتور روبوٹک مشین کے کردار میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ فلم کے دیگر اداکاروں میں یکنسی ڈیوس، لنڈا ہیملٹن، کیبریل لونا اور نٹالی ریس سمیت کئی فنکار شامل ہیں۔ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم ٹرمینیٹر نے باکس آفس پر جوکر کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ ٹرمینیٹر ڈارک فیٹ نے 3 دن میں امریکی باکس آفس پر 4,50,000,000,000 روپے کمائے ہیں، جبکہ 5 ہفتے پہلے ریلیز ہونے والی فلم جوکر نے اس ویکینڈ پر 2,15,000,000,000 روپے کا بزنس کیا ہے۔ معروف ریسلر جان سینا ایک بار پھر اپنے مداحوں کو بڑی سکرین پر ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ہالی ووڈ کی مزاح سے بھرپور فلم پلیئنگ وتھ فائر کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
We are smoke jumpers, the most elite team of firefighters in the world.
کامیڈی شاہکار پلینگ وتھ فائر کا فائنل ٹریلر جاری کیا گیا ہے جو شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا. فلم کی کاسٹ میں جان سینا، جوری گریر اور دیگر شامل ہیں. فلم 8 نومبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی. پاکستانی گلوکار استاد راحت فتح علی خان لندن کے ویمبلے ارینا کی جانب سے ایوارڈ حاصل کر کے پہلے ایشیائی گلوکار بن گئے. راحت فتح علی خان نے امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی اپنے سروں کا جادو جگایا. وہیں انہوں نے منفرد اعزاز بھی اپنے نام کیا. راحت فتح علی خان کے میوزک کانسرٹ میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کے علاوہ دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس دوران راحت فتح علی خان کو لندن کے ویمبلے ارینا کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا. راحت فتح علی خان یہ ایوارڈ لینے والے پہلے ایشیائی گلوکار بن چکے ہیں.
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے صدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں سامعین کو ایک خوشخبری یہ بھی دیتی چلوں کہ اب صدائے جہاں کا جو پروگرام ہے یہ پوڈ کاسٹ پہ بھی اویلیبل ہے. آپ پوڈ کاسٹ پر اس پروگرام کو سن سکتے ہیں. تو بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نکہت امان اور اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت جیلانی بھی اجازت چاہتی ہے. ریکارڈنگ انجینئر جو گل کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.